السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہم جو موضوعات ڈسکس کریں گے وہ ہیں نکاح، طلاق اور عدت کے معاملات کیا ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا طلاق، شادی اور عدت کے جو معاملات ہیں، اس پہ آپ کے پوچھے گئے سوالات جو ای میلز کے ذریعے سے ہم تک موصول ہوئے ہیں، وہ بھی ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ میں یہ جاننا چاہوں گا، وہ ای میل پر بھی آیا ہے. پچھلے دنوں ایک عالم دین صاحب نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے جبکہ شادی کئی ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا نکاح اور شادی میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نکاح ہے کیا، نکاح کی شرائط کیا ہے؟
یہ کسی صاحب علم کے نزدیک فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے دین میں نکاح کا لفظ جسمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ وہی ہیں جو ہمیشہ سے اس لفظ کے رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک شوہر کا یا ایک بیوی کا انتخاب کریں گے، اس انتخاب کے بعد یہ آپ طے کریں گے کہ ہمیں میاں اور بیوی کے رشتے کو قائم کر کے اس کے حدود کی پاسداری کرتے ہوئے جنسی تعلقات قائم کرنے ہیں. اسی کو ہمیشہ سے نکاح کہا جاتا ہے. تو شادی کا لفظ تو ہمارے ہاں لوگوں نے خوشی کے مفہوم سے لے کر بولنا شروع کر دیا ہے، ورنہ شرعی اصطلاح تو نکاح ہی ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی، یہ آپ نے بھی قائم رکھی، یہ آپ کے بعد بھی قائم ہے. ہم جب اپنی فقہ میں ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے کتاب النکاح ہی کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم مذہبی معاملات میں کسی چیز کا حوالہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی نکاح و طلاق اور اس طرح کی تعبیرات ہی ہماری زبان پر آتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ فرق تو بالکل بے بنیاد ہے. نکاح کیا ہے اس کو البتہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ دنیا میں بچوں کے پیدا کرنے کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بچے آپ کی آغوش میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہ اسکیم یہ ہے کہ ایک ناتواں وجود کی حیثیت سے بچہ ہماری آغوش میں ڈالا جاتا ہے. یعنی وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی تکلیف تک کو بیان نہیں کر سکتا. اس ناتوانی کے ساتھ جانوروں کے بچے بھی وجود میں نہیں آتے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے بچے پیدائش سے تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنی بہت سی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. انہیں ماں باپ کی مدد کم درکار ہوتی ہے، لیکن انسان کا بچہ اس طرح نہیں پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے، یعنی اس کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، جو سارا اگر آپ عمل دیکھیں تو کہیں 20-25 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ تقاضا کیا ہے کہ آزادانہ جنسی تعلقات ممنوع ہوں گے. آپ کو انتخاب کرنا ہے، یعنی شوہر کی حیثیت سے کسی مرد کا یا بیوی کی حیثیت سے کسی خاتون کا. اور اس میں خاتون یہ اظہار کرے گی کہ وہ خاندان کے ادارے کا حصہ بنے، ایک شخص کی سربراہی کو قبول کرے، ایک ادارے کے طور پر گھر بنایا جائے، اور پھر یہ ذمہ داری لی جائے کہ اب اس بچے کی پرورش پرداخت یہ ہم مل کے کریں گے. تو اس ادارے کو نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں شرکت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا ہے تو اپنے بندوں سے یہ گویا مدد مانگ لی. جیسے وہ کہا ہے نا قرآن مجید میں، من انصاری اللہ
جی،
تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیش نظر ایک مشن کے لیے مدد مانگی ہے. یہ فطرت کے قانون میں مدد مانگی ہے.
ٹھیک ہے،
بندے مددگار ہوں. یعنی ظاہر ہے یہ اس کی عنایت ہے، کرم ہے. وہ چاہتا تو درختوں کے ساتھ بچوں کو آویزاں کر دیتا، لیکن اس نے بندوں کے ذریعے سے ایک کام کو کیا ہے. تو پھر بندوں سے تقاضے کیے ہیں کچھ کہ وہ اپنے آپ کو اسی تعلق تک محدود کریں گے، وہ آزادانہ جنسی تعلقات کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ان کے اندر باہمی وفاداری کا تعلق ہوگا، وہ دونوں مل کر ایک گھر بنائیں گے، اس میں مرد پر ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ وہ کما کے لائے گا، اخراجات پورے کرے گا، تاکہ ایک ادارہ ادارے کی حیثیت سے چل سکے. تو اس کو اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے. اس کے سوا کوئی اور چیز نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہے، آپ اردو کا لفظ استعمال کر لیں, آپ انگریزی زبان کا لفظ استعمال کر لیں, دین کے لحاظ سے نکاح یہی.
جی جی, اچھا یہ تو آپ نے نکاح کا ایک اکیڈمک تصور پیش کر دیا, نکاح کیا ہے وہ بتا دیا, اس کا جو میکینیکل پروسیجر ہے کہ نکاح کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے, دو گواہ ہونے ضروری ہیں, ایک اعلان ہو ایک سرٹن ان تک, کیا یہ ساری شرائط ضروری ہیں؟ ولی کی اجازت ہو, یہ ساری شرائط ضروری ہیں, یا ایک شخص ایک عورت اور ایک مرد مل کر ایجاب و قبول کر لیں تب بھی نکاح واقع ہو جائے گا؟
دیکھیے, ان میں سے کچھ چیزیں ضروری ہیں, اس کے بغیر نکاح کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے فلاں خاتون سے نکاح کر لیا, کوئی خاتون اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر دے, ایجاب و قبول تو ہوگا, اس لیے کہ یہ باہمی طور پر ایک اقرار نامہ ہے.
ٹھیک,
میں نے اور آپ نے مل کے فیصلہ کرنا ہے, ایک مرد و عورت نے مل کے یہ طے کرنا ہے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے.
ٹھیک ہے,
ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ بن رہا ہے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. دنیا میں جو آپ معاہدات کرتے ہیں, وہ گھر خریدنے کا معاہدہ ہو, وہ کوئی چیز دوسرے کو دینے کا معاہدہ ہو, وہ قرض کا معاملہ ہو, تو لکھتے ہیں نا اس کو, بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کے لیے گواہ بھی بناتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ایک مرد و عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ ذمہ داریوں کو شیئر کریں گے, اور اس طرح سے ایک رشتہ قائم کر کے وہ بچے کے لیے تمہید باندھیں گے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے.
ٹھیک ہے,
یہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں شرکت کا فیصلہ ہے, یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. موجودہ زمانے میں لوگ اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے. میں نے ایک مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ پرانے زمانے کی صورتحال میں جب دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ مرد کے ساتھ کھڑے ہیں, دور حاضر میں عورت کے ساتھ کھڑے ہیں, خدا ہمیشہ سے بچے کے ساتھ کھڑا ہے, اس لیے کہ اس نے یہ ادارہ وجود پذیری اس لیے کیا. تو آپ اگر پورے کے پورے نظم کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے, تو اس میں بچے کی پیدائش, بچے کی پرورش, بچے کی پرداخت, بچے کی تعلیم, بچے کی تربیت, اس کا تحفظ, اس کے لیے خاندان اور ادارے کا قیام اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ اپنی تخلیقی اسکیم کے ذریعے سے اس کو روبہ عمل کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس وجہ سے اس پہ ایجاب و قبول لازمن ہوگا.
ہوگا,
یعنی ایجاب و قبول کے بغیر تو کوئی معاہدہ وجود میں نہیں آ سکتا.
ٹھیک ہے,
یہ کوئی نکاح کے ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہو تو اس کا اقرار کریں گے. اچھا, جب آپ اقرار کرتے ہیں اور وہ معاشرے کی سطح پر ایک حیثیت اختیار کرتا ہے, تو گواہ بھی ہونے چاہیے.
گواہ بھی,
اس وجہ سے اس کو ہر حال میں اعلانیہ کیا جائے گا, یعنی یہ کہیں چھپ کے نہیں ہو سکتا.
نہیں, اگر گواہ دو موجود ہوں, دو گواہ موجود, کیونکہ اگر دو گواہ موجود ہیں تو اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو, گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے تب بھی نہیں ہوگا, جیسے کورٹ میرجز ہوتے ہیں.
دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. اصل چیز دو یا چار گواہ نہیں ہے, اصل چیز اس کا اعلانیہ ہونا ہے.
ٹھیک ہے,
اعلانیہ کو آپ قانونی شکل دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کم سے کم دو آدمی تو ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
یعنی اصل
یعنی قانونی طور پر تو شرط پوری ہو جائے گی نا, کم سے کم دو آدمی.
قانونی طور پر تب پوری ہوگی جب وہ اعلانیہ ہے. کسی چیز کو اگر چھپا کر کیا جا رہا ہے, کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, خفیہ رکھا جا رہا ہے, تو یہ نکاح کی نوعیتی کے لحاظ سے نہ ماننا ہے اس کو, وہ علانیہ ہونا چاہیے. علانیہ کا ایک قانونی اطلاق ہے کہ کم سے کم دو آدمی تو وہاں موجود ہو, جو کل کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے سامنے ہوا تھا, گواہی دے سکیں اس بات کی. تو ایک ہے کسی چیز کو قانونی لحاظ سے دیکھنے کا طریقہ, اس میں اسی طرح آپ بیان کریں گے کہ دو گواہ ہونے چاہیے. لیکن گواہ کیوں بلائے جا رہے ہیں, گواہوں کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟
تاکہ کل کو کوئی معاملہ ایسا درپیش آئے تو وہ گواہی دے سکے.
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایجاب و قبول کا آپ کی ذات تک محدود نہیں رہا. یعنی اگر آپ کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کرتے اور وہاں ایجاب و قبول کر لیتے, تو محض ایجاب و قبول میں تو پھر یہ ہو جانا چاہیے تھا. نہیں, اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ آپ معاشرے کو بتائیں, سوسائٹی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میاں بیوی ہیں, ان کے اس رشتے کو معاشرہ تسلیم کر لے. کل کو اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے, ہر چیز بالکل طے ہو. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو ایک قانون کی صورت دیتے ہیں کسی جگہ پر بھی, تو آپ پھر مقرر کر دیتے ہیں کہ کم سے کم دو آدمی تو ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو یہ علانیہ ہی کا قانونی اظہار ہے.
صحیح,
یعنی اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیں گے کہ دو گواہ ہونے چاہیے. میں اس کو اس کی حقیقت کے زاویے سے دیکھوں گا کہ یہ علانیہ ہونا چاہیے, اور علانیہ کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ کئی دو آدمی تو ہوں کم سے کم, جو کہہ سکے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا, ہمارے سامنے ہوا تھا, کل کو کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے, کوئی نزاع ہو جائے, تو اس میں ایک فیصلہ کن رائے دے سکے.
ٹھیک,
تو یہ بھی ضروری ہے.
ٹھیک,
اس لیے کہ یہ نکاح کی فطرت کے خلاف, نکاح جس نوعیت سے واقع ہوتا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ علانیہ ہو.
ٹھیک,
اور علانیہ کو جب قانونی شرائط میں آپ لائیں گے, تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی بیان کریں گے نا. اس لیے کہ قانونی شرائط کو تو کل موضوع بحث بن جانا ہوتا ہے. وہاں اگر کوئی آدمی اس پر اعتراض اٹھا دے گا تو پھر وہی چیز زیر بحث آ جائے گی کہ دو آدمی تو کم سے کم ہونے چاہیے, لائیے آپ ان کو. اب بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاً تو معاشرے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس واقعے کے آپ گواہ ہیں. اس معاشرے کی گواہی کی آخری حد کیا ہے؟ کوئی ایک دو سکہ آدمی کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے. تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ یہ در حقیقت اس اعلانیہ کو قانون کے دائرے میں لانے کا عمل ہے, اس کے سوا یہ کوئی چیز نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ چونکہ اس میں مرد یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ اس کو اخراجات پورے کرنے ہیں, تو وہ ٹوکن اور علامت کے طور پر مہر مقرر کرے گا.
صحیح, ٹھیک ہے,
وہ بھی ضروری.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شرائط ہی نہیں پوری ہوتی کہ آپ اس کو نکاح قرار دے سکیں.
ٹھیک,
چنانچہ ہمارے فقہا نے بھی بالکل ٹھیک نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کسی موقع پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا یا اس کا کوئی تقرر نہیں ہوا تو وہ آپ سے آپ کے خاندان کے لحاظ سے مان لیا جائے گا.
مان لیا جائے گا, ٹھیک,
یہ تسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ یہ عورت کا حق ہے. تو کیوں ہے, یعنی کیا چیز ہے یہ, اس کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے. مرد نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اخراجات وہ پورے کرے گا. یعنی معاشی جدوجہد دنیا میں سب سے بڑی حقیقت ہے. اس سب سے بڑی حقیقت کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟
مرد پر.
مرد پر ڈالی گئی ہے. تو وہ اپنی اس ذمہ داری کے ٹوکن اور اس کی علامت کے طور پر کچھ رقم ہاتھ پر رکھ دیتا ہے, یہ مہر ہے. یہ بھی ضروری ہے ہونا. اچھا, پھر کچھ وہ شرائط ہیں جو حلت حرمت کی شرائط ہے, مثلاً کن عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ ضروری ہے نکاح.
ولی کی شرط بھی ضروری ہے.
دیکھیے, ولی قانونی شرط نہیں ہے, لیکن جو ایک تہذیبی رویہ ہے ہمارا, اس میں یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی اگر آپ نکاح ہو رہا ہے تو اصل میں ایک خاندان کا رشتہ دوسرے خاندان سے قائم ہو رہا ہے, اس میں یہ سوال بڑا اہم سوال ہے کہ والدین کہاں ہیں, اعزاء اقربا کہاں ہیں, وہ اس میں کیوں شریک نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کا سرپرست ہے, آپ کا والد ہے, آپ کی ماں ہے یا اور اس طرح کے بزرگ رشتے دار ہیں, تو ان کو اس میں شریک ہونا چاہیے. یہی تہذیبی پہلو ہے. اور اگر کسی موقع پر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں وہ شریک نہیں ہے, تو یہ سوال معاشرے کو کرنے کا حق ہے کہ کیوں شریک نہیں ہے, اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ خاندان کی سطح پر اور خاندان کے نظم کو قائم رکھتے ہوئے یہ رشتے قائم کیے جائیں. تو یہ اسی صورت میں قائم ہوں گے جب اس میں والدین بھی شریک ہوں گے, اعزاء بھی شریک ہوں گے, اقربا بھی شریک ہوں گے. اور یہ شرکت جو ہے یہ, یعنی یہ نہیں کہ جسمانی طور پر ہوتی ہے, یہ معلوم ہو کہ ان کا اذن ہے, ان کی اجازت ہے, وہ اس کو درست سمجھتے ہیں, ان کی دعائیں اس میں شامل ہیں. یہ ساری چیزیں تہذیبی روایت کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ وہ کیوں شریک نہیں ہو رہے. تاہم یہ کوئی قانونی شرط نہیں, نکاح اس کے بغیر بھی ہو جائے گا.
قرآن حکیم میں آیت آتی ہے, فن کے ہو ماں پابا لکم من النسائے مسنا و ثلاثا و ربا,
جی,
فان خفتم الا تعدلوا فواحدتن. آیت میں یہاں عدل کی نوعیت کیا ہے, عدل سے کیا مراد ہے؟
پہلے تو خود آیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت کس سیل کی آیت ہے. قرآن مجید میں جب آپ اس کو جہاں یہ آئی ہے نکال کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کا مسئلہ بڑی غیر معمولی حیثیت اختیار کر گیا ہے.
ٹھیک ہے,
اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ سنگین صورت اس وقت اختیار کر گیا جب جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. ایک چھوٹی سی بستی میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں, ان کے یتیم بچے بھی تھے. تو ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی اور یہ کہا کہ لوگ ان کو اپنے کفالت میں لیں, ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں, ان کے اموال کو اپنے ذمے رکھیں. اس موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی, اگر ان یتیموں کے معاملے میں تم محسوس کرتے ہو کہ تم انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے تو ان کی ماؤں کو شریک کر لو اس میں.
ٹھیک ہے,
تو یہ اصل میں یتیموں کی ماؤں سے نکاح کی ترغیب دی ہے ایک خاص موقع کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ یتیموں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ترغیب دی جائے گی تو یہی کہا جائے گا کہ یہ 60-70 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو دو دو چار چار سے نکاح کر لو, یہ تمہارے گھروں میں آ جائیں گی, اپنے بچوں کو خود دیکھ لیں گی, تمہارے ساتھ معاملات میں شریک ہو جائیں گی. تو اس سے امید ہے کہ یتیموں کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
اس میں چونکہ ایک آدمی یتیموں کی مدد کے لیے نکاح کر رہا ہے تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر انصاف بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہو گئی ہیں. تو اس میں یہ فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو انصاف کی اللہ کے ہاں یہ اہمیت ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی پھر آپ یہ کام نہ کریں. اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے
جی,
اس کا آگے پھر سورہ نساء میں جواب دیا ہے کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں, جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں, جو آپ نے ظاہری معاملات کرنے ہیں, ان میں معلق نہ چھوڑ دیا جائے خاتون کو. یہ دل کے میلان کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ دل کے میلان پر میرا یا آپ کا اختیار نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
تو یہ بات ہے جو بیان.
اچھا یہ جو جاوید صاحب, اس میں ایک ذیلی کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا سیاق یہ ہے کہ وہ جو یتیم بچے تھے اس کے ذیل میں یہ آیت بیان ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی حاجت نہیں ہے, یعنی اس کی اپنی اولاد بھی موجود ہے, اس کی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ اپنی پسند سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو کیا اسلام نے ایسی کوئی قدغن بھی لگائی ہے کہ نہیں صرف یتیموں کا معاملہ ہو تبھی آپ دوسرا نکاح کریں گے, یا کوئی ایسی
کوئی قدغن لگائی نہیں اور لگانی چاہیے بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی معاملات میں کوئی قدغن لگاتے ہیں جو ابدی طور پر قائم رکھے جا سکے.
ٹھیک ہے,
اس میں انسانوں کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. آپ دیکھیے قبائلی تمدن تھا کسی زمانے میں, اس میں لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ان کے لیے حفاظت کا بندوبست اس طرح کی ریاستیں نہیں کرتی تھی جو اب کرتی ہیں. جس تمدن میں اب ہم جی رہے ہیں اس میں پولیس ہے اور اس میں افواج ہیں اور اس میں بہت سے ریاستی ادارے ہیں, لیکن قبائلی زندگی میں آپ کے بیٹے ہوتے تھے, جس کے 10-12-15 بیٹے ہیں اسی کے لیے جینے کے اور عزت کے ساتھ جینے کے مواقع تھے, تو اس مقصد کے لیے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے. اسی طرح کی ضرورتیں انسان کی پیدا ہوتی رہتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی.
نہیں لگائی. اچھا جاوید صاحب, یہ جو نکاح کا آپ نے بیان کیا تھا ابتدا میں ڈیفینیشن دی تھی, کچھ اور ٹرمز یوز ہوتی ہیں, جیسے ایک نکاح مسیار کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹائم باؤنڈ نکاح ہوتا ہے, یہ ساری صورتیں کیا ہیں, اس کی کوئی کس طرح کو اس کو دیکھیں گے ہم؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ نکاح تو وہی ہوتا ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے, اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے.
بچے
یعنی آزادانہ جنسی تعلقات قائم رکھے جا سکتے تھے. دنیا کے اندر 2-4 دن آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزار لی, ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ گزار دیے, وہ اپنی راہ لے آپ اپنی راہ لیں, اس پہ کیا اعتراض تھا؟ یہ اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی اسکیم میں انسان کو شریک کیا ہے, یعنی وہ ہمارے ذریعے سے نئے انسان پیدا کر رہا ہے, تو اس لیے اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح کے کسی ادارے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ملحوظ رہیں گی, کیونکہ نکاح تو اسی کو کہتے ہیں. اب ایک میاں اور بیوی آپس میں جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ قائم کر رہے ہیں, تو اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور عقل عام بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اگر کوئی شرائط طے کرنا چاہیں, کوئی ایک دوسرے کے حقوق چھوڑنا چاہیں, تو آپس میں معاہدہ کر لیں. اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اس سے جو نکاح کی حقیقت ہے وہ تو مجروح نہیں ہو رہی. اب اسی کو دیکھ لیجئے نا کہ مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی.
ٹھیک ہے,
ایک خاتون ایک مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے, وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ تم تو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوئے, میں کما رہی ہوں, میں ذمہ داری اٹھا لیتی ہوں. یہ ان کا باہمی فیصلہ ہے.
ٹھیک ہے,
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, لیکن ایک خاتون نے اپنے طور پر یہ ذمہ داری اگر اٹھا لی ہے تو اس پر مجھے یا آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ ان کا باہمی معاملہ ہے, وہ یہ کریں. ہماری عدالت میں جب معاملہ آئے گا تو ہم تو مرد ہی کو مسئول ٹھہرائیں گے.
صحیح ہے,
اس لیے کہ جو قانون ہے وہ اسی کو مسئول اور جواب دہ ٹھہراتا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن باہمی معاملات جس طرح کے
موضوع آپس میں رضامندی سے طے کر
لیں. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے, کہیں باہر گیا ہوا ہے, تعلیم پا رہا ہے, یا اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے باہر کے ملک میں رہنا ہے, اور وہ کسی خاتون سے یہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, شادی کر رہا ہوں, یعنی اعلانیہ نکاح کر رہا ہوں, ہماری اولاد ہوگی, اس کی ذمہ داریاں ہم قبول کریں گے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب 4-5-10 تعلیم پا کے واپس جاؤں, اس وقت میں لے جا نہ سکوں تو میں طلاق دے دوں. تو ظاہر ہے کہ اس نے اعلانیہ بتا دیا ہے, اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.
سعودی عرب میں جیسے آپ نے بھی بات کی, سے کانٹریکٹ میرج کی بات کرتے ہیں, تو کچھ سال پہلے سعودی عرب میں اس کو مزیار کا نام دیا گیا اور اسے حلال قرار دے دیا گیا, اس بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟
پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے, کیا شرائط طے ہوئی ہیں؟ دیکھیے, محض نام سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی, محض نام سے حرام نہیں ہو جاتی. پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کیا شرائط طے ہوئی ہیں. جہاں تک میرے علم میں, اس میں شرائط میں بھی بہت تنوع ہے, تو آپ بتائیے پہلے کیا شرط طے ہوئی,
اس کے بعد ہی فیصلہ.
اگر وہ شرائط ایسی ہیں کہ جو نکاح کی حقیقت کو مجروح کرتی ہیں تو اسے روکا جائے گا, لیکن اگر وہ شرائط ایسی ہیں کہ اس سے نکاح کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی ایک خاندان بنا ہے, ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے, ذمہ داریاں لے لی گئی ہیں, آپس میں حقوق و فرائض طے کر لیے گئے ہیں, ایک علانیہ تعلق ہے, وہ تعلق کسی مخصوص مدت کے لیے قائم نہیں کیا گیا, تو اللہ کے دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میاں بیوی نے آپس میں حقوق فرائض کے ضمن میں کچھ لے لیا ہے کچھ دے دیا ہے, اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. آپ دیکھیے وہ جو موقع آیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم بیوی کو دے چکے ہوتے ہو واپس نہیں لے سکتے, تو اس میں یہ کہا اگر باہمی طور پر کوئی چیز مل کے طے کر لو تو اللہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو اس لیے جو چیزیں باہمی طور پر آپ طے کریں گے ان کو دیکھا جائے گا کہ اس سے نکاح کی اصل حقیقت تو مجروع نہیں ہو رہی.
ٹھیک,
وہ مجروع ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا, کوئی اور کام ہو رہا ہے. لیکن نکاح ہو رہا ہے اور اس میں کوئی حقوق فرائض ایسے طے کر لیے گئے ہیں کہ جس سے نکاح کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, تو مجھے بھی اعتراض کا حق نہیں, آپ کو بھی اعتراض کا حق نہیں. تو آج راہ کرم پہلے متعین طور پر بتائیے کہ فلاں معاملہ ان شرائط کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اس کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے.
جی میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ نکاح کی ابھی آپ نے کنڈیشن بتائی کہ دو گواہ ہونا ضروری ہے, تو اللہ کے نبی نے تو ایک سے زیادہ نکاح کیے, تو کیا ہر نکاح میں اللہ کے نبی کا طریقہ کار ایک ہی تھا یا گواہوں کی تعداد کم زیادہ ہوئی یا
نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے؟ میں نے تو یہ کہا نہیں کہ دو گواہ لازم ہونے چاہیے, میں یہ کہا نکاح کو اعلانیہ ہونا چاہیے.
نہیں, مسنون میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, سنت 11
سنت یہ ہے کہ وہ اعلانیہ ہوگا, خفیہ نہیں ہوگا.
اللہ کے نبی نے کیسے کیا اسے
اعلانیہ کیے؟ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ نکاح کر رہے ہیں, ہر آدمی اس سے واقف تھا, کوئی خفیہ تعلق نہیں. تو جب آپ اعلانیہ کہتے ہیں کہ آج سے میں نے اور اس خاتون نے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اس کو نکاح کہا جاتا ہے, یہی ایجاب و قبول ہے.
اور سر
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نکاح کیے ہیں, یعنی اللہ کے حکم پر جو نکاح کیے ہیں 8 کے تعداد میں, وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کیے نہیں ہیں. اس میں ایک نکاح وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا,
حضرت زینب
آسمان سے نکاح کر کے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, آپ کو اس فیصلے کی پابندی کرنی ہے. تو نکاح اعلانیہ ہوتا ہے, اللہ نے بھی اس کا اعلان اپنی کتاب میں کیا, یہ نہیں ہے کہ کہیں الگ سے بیٹھ کے یہ بات کر دی ہو. تو نکاح کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ اعلان عام ہونا چاہیے. اب وہ اعلان عام کو جب آپ قانونی شکل دیتے ہیں تو اس میں پھر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم دو گواہ تو ہونے چاہیے نا اس کے اوپر. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے ہیں یا صحابہ کرام نے جو نکاح کیے ہیں وہ سب اعلانیہ کیے ہیں.
سر زیادہ افضل کیا ہے, بندہ ایک نکاح کرے یا زیادہ نکاح کرے, زیادہ بہتر کیا ہے؟
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ ایک ہی میاں اور بیوی سے قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ایک ہی حوا بنائی تھی, تین یا چار نہیں بنائی تھی. تو ایک آدم و حوا ہی سے اور ایک مرد و عورت سے اچھا گھر بنتا ہے, اسی سے آپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے, اسی سے اولاد کی وفاداریاں قائم ہوتی ہیں. ایک سے زیادہ نکاح پر پابندی نہیں لگائی گئی, کسی ضرورت کے تحت آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن جو گھر بنتا ہے, جو خاندان وجود میں آتا ہے, جو حسن معاشرت میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی میاں بیوی سے پیدا ہوتا ہے. جو لوگ اس طرح کے معاملے کو کھیل بنا لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں, خاندان کو بھی برباد کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی دنیا میں تو اس میں آدم کے لیے ایک حوا پیدا کی اور اس طرح بتا دیا کہ اصل فطرت کیا ہے, ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ 10-20 پیدا کر دیتے, تو ایسا نہیں کیا انہوں نے.
اچھا جاوید صاحب ایک لاسٹ کوشچن اس سے متعلق کر لیتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک پر آ جاتے ہیں. یہ نکاح جو ہے وہ مسلمان مرد کا غیر مسلم عورتوں کے ساتھ یا مسلمان عورتوں کا غیر مسلم مرد کے ساتھ, اس کو کس طرح سے دیکھا ہے؟
اس کے بھی دو پہلو ہیں. دیکھیے ایک اس کا قانونی پہلو ہے. قانونی پہلو تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ کسی مشرک کے اور مومن کے مابین نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا.
ٹھیک
ہے, یہ ہے اس کا قانونی پہلو. اس لیے کہ دین, ایمان, جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں اور ہم اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ توحید پر ایمان ہے, یعنی میں اپنے پروردگار کو تنہا مانتا ہوں. تو کئی چیزوں میں اختلاف گوارا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بات کہ میری چھت کے نیچے آپ بت پرستی کر رہے ہوں, یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے اس کا قانونی پہلو. اس لیے قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا کہ کسی مشرک مرد کا نکاح کسی مومنہ عورت سے نہیں ہو سکتا, اور یہ بتا دیا کہ کسی مومن مرد کا نکاح کسی مشرکہ سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو اصولی بات طے ہو گئی. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں اچھی معاشرت کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اور آپ کی بیوی کے مابین بڑا غیر معمولی نظریاتی اختلاف ہے, اگر مذہبی معاملات میں آپ آسمان پر کھڑے ہیں وہ زمین پر ہے, آپ زمین پر ہیں وہ آسمان پر ہے, اگر آپ کے درمیان بود المشرقین واقع ہو گیا ہے, اخلاقی تصورات میں آپ کے اور اس کے درمیان موافقت نہیں ہے, تو وہ گھر بنے گا نہیں, چلے گا نہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مابین اور آپ کی بیوی کے مابین, اور بیوی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے مابین موافقت کے پہلو کیا ہے. اسی چیز کو ہماری قدیم فقہ میں بیان کیا جاتا تھا کہ آپ کو کف دیکھنا چاہیے,
کف دیکھنا
یعنی ایک طرح کی برابری, وہ معاشرتی سطح پر بھی, وہ نظریاتی سطح پر بھی, وہ اخلاقی سطح پر بھی, وہ اقدار کے تصور میں بھی ہونی چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو اچھا گھر نہیں بنے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو چکی ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں, تو اس کو کیا بتایا جائے. لیکن اگر آپ حلال اور حرام کے بارے میں حساس ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا انسانیت کی توہین ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں لوگوں کا مال کھا لینا, لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لینا, لوگوں کو دھوکہ دینا, لوگوں کا مال چرا لینا یہ کوئی جرم ہے, تو آپ یہ سوچیں گے نا کہ ایک آدمی اگر یہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر نکاح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل ایسے ہی مذہبی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. میں جب نکاح کا فیصلہ کروں گا تو میری اولاد نے پرورش پانی ہے, ہم نے ایک گھر بنانا ہے, ہم نے اکٹھے رہنا ہے, ان کو مسجد جانا ہے, ان کو دین سیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں اگر میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں تو میں اس چیز کو اہمیت دوں گا کہ میری بیوی کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ملحوظ رکھنی چاہیے. جو قانونی شرط ہے وہ یہی ہے کہ مشرق اور مومن کے مابین نکاح کا تعلق نہیں قائم کیا.
نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمر رغیب عن سنتی فلیس منی, تو اس کا مطلب جو شخص اگر نکاح نہیں کرتا تو وہ کیا سنت کا کو ترک کر دیتا ہے یا اس کے خلاف ورزی کرتا ہے؟
اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نکاح کا تعلق قائم کریں اور زندگی انہی اصولوں پر بسر کریں جو اس کائنات کی فطرت میں رکھ دیے گئے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی عرض رکھا ہے اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے. اولاد کی غیر معمولی خواہش رکھی ہے, عورت میں تو یہ بالکل آخری درجے میں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے ہم آہنگ ہو کر فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آدمی کو نکاح ہی کرنا چاہیے. اسی سے وہ اپنی اخلاقی حفاظت کرتا ہے, اسی کے ذریعے سے در حقیقت اس کی پوری زندگی کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے وجود کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اولاد کا بڑھاپے میں کیا کردار ہوتا ہے, بیوی کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے, زندگی کے مختلف مراحل میں یہ کردار کس طرح آپ کو متاثر کرتا ہے. کہنے کو تو آدمی جوانی کے ایام جو ہے وہ گزار لیتا ہے, کہیں سڑک پر بیٹھ کر بھی گزار لیتا ہے, لیکن انسان بچپن سے بڑھاپے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے, اس پہ پیروی کرنی چاہیے. تاہم کسی موقع پر کسی ناگزیر سبب سے آدمی اس کے خلاف فیصلہ بھی کرتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, سیدنا مسیح علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا, سیدنا یحییٰ نے نکاح نہیں کیا. یہ دو پیغمبروں کی مثال ہے. آپ کے جلیل القدر ائمہ میں سے امام بخاری نے نکاح نہیں کیا, امام ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا. تو اس وجہ سے بعض موقعوں کے اوپر کسی آدمی کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجھے تجرد کی زندگی بسر کرنی ہے.
ٹھیک,
تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا ہے, لیکن عام حالات میں بغیر کسی عذر کے آدمی کو نکاح سے اجتناب نہیں کرنا
چاہیے. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے, کوئی نباہ کی صورت نہ ہو, تو پھر قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کو علیحدہ ہونے کے لیے طلاق کا بھی ایک طریقہ وضع کیا ہے. میں چاہتا ہوں پہلے ذرا طلاق کا ایک پروسیجر ذرا اجمال میں بیان کر دیں, تو پھر اس کے بعد اس کو مزید وضاحت اس کی لیتے ہیں.
اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اگر کچھ لے دے کے بھی معاملہ ٹھیک کر سکیں تو ٹھیک کریں,
ٹھیک کر لیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا, یہ ایک مرد و عورت کے درمیان فرینڈ شپ کا تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے کہ آج کل کے زمانے میں اس کو دیکھا جاتا ہے.
جی,
یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. اصل میں ایک مرد و عورت نے ایک ادارے کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں کچھ حقوق ہیں, اس میں کچھ فرائض ہیں. اس میں اگر اولاد ہو گئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے معاملات کئی برس تک دونوں سے متعلق رہنے ہیں. یعنی یہ دو دن, چار دن, پانچ دن کا معاملہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پہلی نصیحت تو اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ طلاق ابغض الحلال ہے, یعنی حلال تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کو پہلے تو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, گھر بچے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر معاملات زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو لڑکی کے خاندان سے بھی اور لڑکے کے خاندان سے بھی کچھ بزرگ بیٹھے, ان کو حکم یا ثالث مقرر کر دیا جائے, وہ دونوں کا مقدمہ سنیں اور کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے. اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر ارادہ اصلاح کا ہوگا, ایک تو یہ نا کہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, زدم زدہ کا معاملہ ہے, نہ آپ بات سننے کے لیے تیار ہیں نہ خاتون بات سننے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ دونوں اگر چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے
تو اللہ کو
اختلافات دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کوئی توفیق کی صورت پیدا کر دے گا. تو اس مرحلے سے بھی گزرنا چاہیے تاکہ راستہ ہموار ہو سکے, معاملات سیٹل ہو سکیں. اگر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کا تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ نکالا جا سکے. ممکن ہے کہ شکایتیں بالکل اوپر کی ہوں, ان کو آپ ذرا گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو آپ بتا سکیں کہ یہ اس طرح دور ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ کوئی اختلاف محض لین دین کے معاملے میں ہو رہا ہو اور کوئی بزرگ طے کر دے تو اس سے معاملہ درست ہو جائے. ممکن ہے حقوق فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہو اور کوئی بزرگ توجہ دلائے تو توجہ دلانے سے آدمی اپنے آپ کو درست کر لے. تو پہلے یہ کوشش اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قائم کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے, ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ گواہوں کی موجودگی میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے طلاق دیں. اور یہ دو نہیں ہوتی, یہ تین نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی ہے. آپ طلاق دیں, اعلان کریں اس بات کا, گواہوں کی موجودگی میں کریں.
یہ جو گواہوں کی موجودگی میں, جاوید صاحب آپ فرما رہے ہیں, یہ قرآن میں موجود ہے؟
جی ہاں, بالکل.
گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے.
سورہ طلاق میں یہ کہا ہے کہ رجوع ہو طلاق ہو اس کے اوپر گواہ بنائے جائیں.
رجوع میں تو ہے طلاق گواہ کا,
وہ دونوں کے لیے,
طلاق میں بھی ہے,
ہر جگہ پہ ہے. یعنی آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں جس کام کے قانونی نتائج ہیں. اگر نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں تو طلاق کے لیے کیوں ضروری نہیں ہوں گے؟ تو ہر جگہ گواہ بنائے جائیں گے, آپ لوگوں کے سامنے علانیہ گواہ بنا کے. اچھا, پھر اور بہت سی شرائط ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا بیوی ایام سے تو نہیں ہے, اس میں طلاق دینے سے روکا گیا ہے.
ٹھیک.
اچھا, اسی طرح یہ دیکھیں کہ جس طہر میں آپ طلاق دے رہے ہیں اس میں مقاربت تو نہیں ہوئی, کیونکہ جو بچے کی تمہید بن جائے گی وہ آگے بڑے مسائل پیدا کر دے گی. تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ بچے کے امکانات نہیں ہیں. اس کے بعد ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ, یہ لڑائی میں نہیں دی جاتی, یہ جھگڑے میں نہیں دی جاتی, یہ جوش جذبات میں نہیں دی جاتی, یہ اشتعال میں آ کے نہیں دی جاتی. آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں اس کا اعلان کرنا ہے کہ میں اب طلاق دے رہا ہوں. اور ایک ہی, میں پھر عرض کر رہا ہوں, ایک ہی. اسلام میں کسی دوسری تیسری طلاق کا اس طرح کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے دو طلاق دے دی, تین طلاق دے دی, یہ بالکل حرام ہے, کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جب طلاق دینی ہے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دینی ہے, طہر کی حالت میں دینی ہے, اس طہر میں دینی ہے جس میں مقاربت نہیں ہوئی ہوئی, اور سوچ سمجھ کے گواہوں کی موجودگی میں دینی.
آپ نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے گواہوں کی موجودگی میں دینی ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ طلاق میں یہ لکھا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں دینی ہے. اگر سورہ طلاق میں یہ لکھا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں دینی ہے تو پھر یہ تو نص قرآنی بن گئی. تو پھر ہمارے فقہا اس نتیجے پہ کیسے پہنچ گئے کہ اگر میں ویسے ہی بغیر کسی گواہ کے بھی طلاق کا لفظ ادا کر دیتا ہوں تو طلاق واقع, وہ کہتے ہیں واقع ہو گئی, گواہ تو نہیں تھے, تو اگر یہ نص موجود ہے تو گواہوں کی شرط فقہا نے کیوں نہیں لگائی؟
دیکھیے, فقہا معاملے کو قانونی پہلو سے دیکھتے ہیں, اور قانونی پہلو سے جب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں کام کرتی ہیں. ایک یہ کہ بہت سے قصے, بہت سی روایات ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی رائے قائم کر لیتی ہیں, یا پھر یہ کہ ان کا جو قانونی ذہن ہے وہ چیزوں کو جس زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ پھر طے کرتے ہیں کون سی چیزیں فرائض میں ہیں, کون سی واجبات میں سے ہیں, کون سی چیزیں ہوں گی تو فلاں کام ہوگا, کون سی چیزوں کے بغیر بھی ہو جائے گا. تو قانونی پہلوؤں کو وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں. ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. یہاں ابھی زیر بحث یہ نہیں ہے کہ مقدمہ ہمارے سامنے آ گیا تو اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. مقدمات کے فیصلے کے لیے قانونی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, تو فقہ وہاں زیر بحث آئے گی. ابھی تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. آپ جب طلاق دیں گے تو اللہ نے کیا طریقہ بیان کیا اور کس کام کو اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے. آپ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں لوگ تین طلاق دے دیتے ہیں, یہ بالکل حرام ہے. یعنی اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے. اس میں یہاں تک تبصرہ کیا ہے کہ میری موجودگی میں جو آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے, یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے. آپ کو طلاق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دینی ہے, یعنی پہلے صلح کی کوشش کیجئے,
ٹھیک,
حکم بنائیے, سارے مراحل سے معاملے کو گزاریے, پھر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, اس کے دوران میں اشتعال آ گیا, طبیعت ایک خاص درجے پر پہنچی اور آپ نے طلاق طلاق کے الفاظ کہہ دیے, یہ حرام کام ہے. یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ طہر میں یہ اندازہ کر کے کہ بچے کی کوئی تمہید نہیں ہے, آپ کی مقاربت اس میں نہیں ہوئی, اس وقت آپ طلاق دیں گے اور اعلان کریں گے اس بات کا کہ میں نے بیوی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد پھر ایک مدت دی گئی, یعنی وہ تین مہینے کی مدت ہے, اس مدت کے دوران میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو اپنے اس فیصلے کو قائم رکھنا ہے یا آپ رجوع کر رہے ہیں. اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, میاں بیوی کی حیثیت سے رہیے, اس کے بھی گواہ بنائیے,
اس کے بھی گواہ بنائیے,
اس لیے کہ آپ نے ایک کام معاشرے کے سامنے کیا تھا. اب آپ لوگوں کو بلائیے اور بلا کر کہیے کہ میں نے
اپنا فیصلہ
واپس لے لیا, رجوع کر لیا ہے.
ٹھیک
ہے, جب آپ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی بیوی ہے, اور اگر وہ مدت گزر گئی, یعنی جو اللہ نے مدت مقرر کی ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے, وہ جب گزر جائے گی تو آپ سے آپ طلاق ہو جائے گی, دوبارہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں بھی قانون بنایا گیا ہے کہ پہلے ایک طلاق دلوائی پھر دوسری دلوائی پھر تیسری دلوائی, یہ بالکل ناجائز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں.
ٹھیک,
آپ کو ایک ہی طلاق دینی ہے, اور جب آپ ایک طلاق دیتے ہیں تو 3 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد بیوی الگ ہو جائے گی, اور اس علیحدگی کے بعد مرد بھی جہاں چاہے شادی کرے, عورت بھی جہاں چاہے شادی کرے. ہو سکتا ہے وہ 2 دن بعد فیصلہ کر لیں کہ ہم ہی کو آپس میں نکاح کرنا ہے تو کر لیں.
جی
سر, جس طرح آپ نے بتایا, اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مرد عورت کو غصے میں طلاق دیتا ہے تو اس کا قانونی یا اسلامی کوئی جواز نہیں بنتا؟
اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں طلاق دیا, وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے غصے میں یہ الفاظ کہہ دیے ہیں.
تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟
کیسے ہو جائے گی؟ آپ عالم جذبات میں کھڑے ہو کے کہہ دیں میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا, ہو جائے گا؟ یعنی یہ نکاح اور طلاق سنجیدہ معاملات ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے, قرآن مجید نے اسے الفاظ استعمال کیا پھر عزم الطلاق, ارادہ عزم, سوچی سمجھی رائے آپ کی ہونی چاہیے کہ میں بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو اشتعال کی حالت میں اس طرح کے الفاظ آدمی کو کہنے نہیں چاہیے, کہہ دیے ہیں تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے, توجہ دلانی چاہیے. اس میں گھر کو ختم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں.
جی
سر, اسلام میں مرد کو ہی کیوں طلاق کا حق دیا گیا ہے کہ وہی کہے گا تو طلاق ہوگی, عورت کو کیوں نہیں ہے اس میں؟
یہ دونوں کو طلاق کا حق دیا گیا ہے, لیکن مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو ادارے کا سربراہ ہے وہ آپ کی سروسز ختم کر دیتا ہے, ٹرمینیٹ کر دیتا ہے. اگر آپ کو چھوڑنا تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں. استعفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست دیتے ہیں کہ میرے معاملات ختم کر دیے جائیں. تو چونکہ گھر ایک ادارہ ہے, یعنی یہ 2 لوگوں کا باہمی فیصلہ نہیں ہے, محض ایک ادارہ ہے جس میں یہ مانا ہے آپ نے کہ مرد اس کی سربراہی کرے گا, اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا, تمام مالی معاملات اسی کے ذمے ہوں گے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ خاتون اپنی طرف سے درخواست کرے کہ میں طلاق چاہتی ہوں, اس کے بعد پھر مرد طلاق دے گا.
اچھا, یہ آپ نے فرمایا جاوید صاحب کہ عورت جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے. ایک تو یہ شکل ہے کہ مرد سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دے, ایک تو یہ بات. دوسرا, عورت نے مطالبہ کیا, عورت کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے مرد اسے طلاق دے دے, جسے ہم خلا کہتے ہیں. ایک یہ کہ وہ خلا بھی نہ کر, مطلب مرد جو ہے وہ طلاق اس پر دینے پہ آمادہ نہ ہو, قانون میں عدالت میں بات جائے گی اور کورٹ یا قاضی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کر دے. تو طلاق, خلا اور تنسیخ نکاح, ان تینوں کے اندر کچھ شرائط میں کوئی فرق ہے یا تینوں دراصل طلاق ہی ہیں؟ تنسیخ نکاح اگر قاضی کر دے تو وہ بھی طلاق ہی کہلائے گا؟
نہیں, اس کو تو تنسیخ نکاح ہی کہنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے یہ چاہا کہ میں
علیحدہ ہو جاؤں,
علیحدہ ہو جاؤں.
ٹھیک,
مرد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا.
ٹھیک,
گھر والوں نے توجہ دلائی, اہل خاندان نے توجہ دلائی, وہ چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے, طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
ٹھیک,
یا چاہتا ہے گھر بنا رہے یا تنگ کرنا چاہتا ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں.
دونوں ہو سکتی,
بعض اوقات انسان شیطنت پر اتر آتا ہے.
ٹھیک,
تو اس طرح کی صورتحال میں ایک عورت عدالت میں چلی گئی ہے اور اس نے جا کر یہ کہا ہے کہ میں اس شوہر سے علیحدگی رہنا نہیں چاہتی, میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. عورت کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا گھر ہے, یہ آباد ہوا تھا, اس میں کچھ معاہدات ہوئے تھے. اچھی بات یہی ہے کہ گھر کو آباد رکھو. عدالت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے پہلے, لیکن ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں, خاتون تیار نہیں ہے. اب مرد کو حکم دیا جائے گا کہ تم طلاق دے دو.
ٹھیک ہے,
اگر وہ مان لیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, تو طلاق ہی ہوگی.
ہوگی,
اس کو آپ اصطلاح میں خلا بھی کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی عورت نے علیحدگی کی درخواست کی, مرد نے گھر میں نہیں مانی, عدالت میں جا کے مان لی, یا عدالت کے حکم پر مان لی.
ٹھیک,
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمات پیش ہوئے, آپ نے کسی کو حکم دیا, ظاہر سرتابی کی گنجائش نہیں تھی, اس نے طلاق دے دی. لیکن شوہر طلاق دینے کے لیے نہیں آمادہ ہو رہا, عدالت کا حکم بھی نہیں مان رہا, بلایا جاتا آتا بھی نہیں ہے, تو عورت کو معلق نہیں رکھا جائے گا. پھر عدالت فیصلہ کر دے گی کہ ہم اس نکاح کو ختم کر رہے ہیں. یہ اصل میں تنسیخ نکاح ہے.
تو تنسیخ نکاح جب ہوگا تب بھی وہ جیسے ایک طلاق اگر مرد دیتا ہے تو ایک طلاق کے بعد جو ہے وہ بعد میں کبھی چاہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, اس طرح کی جو صورتیں ہیں, تو تنسیخ نکاح میں بھی بالکل اسی طرح کی صورتیں ہوں گی؟
یہ تنسیخ نکاح میں تو مرد نے اپنے اس حق کو استعمال ہی نہیں کیا,
ٹھیک ہے,
عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے
جی,
تو عدالت کو بس نکاح ختم کرا دینا چاہیے اور عدت کی مدت تو وہاں بھی گزاری جائے گی. اس لیے کہ عدت کا جو مسئلہ ہے وہ استبراء رحم سے تعلق ہے, کہ بچے کے معاملے میں اطمینان ہو جائے, تو اس عدت کی مدت کو متعین کرے گی وہ. اس کے گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے, وہ جہاں چاہے نکاح کر لے.
صحیح.
تو اس کے اوپر تو کوئی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی, کیونکہ یہ فیصلہ در حقیقت عدالت نے نکاح کے منسوخ کرنے کا کیا ہے. طلاق کا قانون بالکل الگ ہے, یہاں عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت جو فیصلہ کر دے گی اس کے اوپر دونوں کو عمل کرنا.
نہیں, میں یہ جو جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ تنسیخ نکاح ہو گیا, عدت گزر گئی, اب مرد اور عورت دونوں آزاد ہو گئے. اب جس طرح سے طلاق میں مرد اور عورت جب آزاد ہو جاتے ہیں اور بعد میں کبھی سال بعد, دو سال بعد وہ دوبارہ اگر چاہیں واپس نکاح کرنا ایک طلاق کی صورت میں, تو وہ نکاح کر بھی سکتے ہیں؟
نہ ایک ہوئی ہے نہ دو ہوئی ہیں,
تو یعنی واپس کر سکتے ہیں نا؟
جی بالکل کر سکتے ہیں.
وہی جاننا چاہ رہا ہوں.
نکاح عدالت نے ختم کیا ہے,
ٹھیک,
طلاق کا معاملہ تو ہوا ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
عدالت نے نکاح ختم کیا ہے, جب مدت گزر جائے گی اس کے بعد وہ آزاد ہیں, چاہے نکاح کر لیں آپس میں, چاہے کسی اور جگہ نکاح کر لیں.
ٹھیک ہے جی.
معاشرے میں ہمارے ہے کہ اگر ایک طلاق ہو گئی ہے اور میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں, سال دو سال الگ ہوئے ہیں
جی,
اور آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ چاہتے ہیں تو دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں,
ٹھیک,
مگر جو ہمارے معاشرے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ پہلے کسی اور جگہ پہ نکاح کرے گی, وہ طلاق دے گا اور پھر واپس وہ آپس میں نکاح کر سکیں گے, اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں؟
اس لیے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی نہیں جاتی. ہمارے یہاں تو لوگ تین طلاق ایک ہی وقت میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے جب اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, اللہ کے حدود کو توڑ دیا جاتا ہے, ایک حرام کام کیا جاتا ہے, یہ سوالات اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں. طلاق کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک ہی طلاق دینی چاہیے, ایک ہی طلاق دینا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وہ آپ نے طلاق دی, مدت گزر گئی, اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. اگر کسی وجہ سے طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نکاح میں دوبارہ طلاق کا حق بھی دیا ہے. یعنی ایک شوہر نے طلاق دی, طلاق دینے کے بعد تین مہینے کی جو مدت ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے, اس کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا, اس کو رجوع کہتے ہیں. اگر اس نے رجوع کر لیا, اپنا فیصلہ واپس لے لیا, دو سال بعد, چار سال بعد, دس سال کے بعد دوبارہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا, اس نے دوسری طلاق دی, اس کے بعد بھی یہی پروسیجر ہوگا. یعنی طلاق دے گا وہ, وہی عدت کی مدت ہے, وہ زمانہ گزرے گا, اگر وہ گزر گیا ہے وہ بھی آزاد ہے, وہ بھی آزاد ہیں, جب چاہیں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں. اگر اس دوران میں اس نے فیصلہ واپس لے لیا
تو
اس نے دو حق اس نے استعمال کر لیے. اب اگر وہ زندگی میں کبھی دس سال بعد, بیس سال بعد تیسری مرتبہ طلاق دے دے گا, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب یہ دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ ہے اسلام کا قانون. تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, نہ اس کی پیروی کرتے ہیں, نہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ نکاح میں تین مرتبہ طلاق کا حق دیا ہے, اس کو لوگوں نے ایک ہی وقت میں طلاق طلاق بنا لیا ہے.
اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز چل رہی ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے.
یہ بالکل غیر اسلامی ہے, یہ بالکل حرام ہے, اس کے بہت غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں, اس سے گھر برباد ہوتے ہیں, اس سے ایسی شرمناک صورتحال بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس دین کے ماننے والوں کو مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح سے اس کو گوارا کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین میں جو طریقہ ہے بتایا ہوا وہ یہ ہے. یہ اصل میں زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں دی جانے والی تیسری طلاق ہے جس کے بعد یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک, جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے گواہوں کی موجودگی میں آپ نے زور دے کر کہا کہ ایک ہی طلاق دے گا وہ, جب وہ ایک طلاق دے گا اور تین طہر گزر جائیں گے تو یہ عدت مکمل ہو جائے گی, تو اس دوران میں وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی یا اس کو الگ کر دیا جائے گا؟
اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ وہ علیحدگی نہ کریں, گھر میں رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو کچھ ملاقات کا, بات کا موقع ملتا رہے تاکہ رجوع ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر گھر کو بچانا ہے, وہ نہیں ٹوٹنے دینا چاہتے اسے. اسی لیے تو پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ آپس میں موافقت کرو, اسی لیے دوسرے مرحلے میں کہا کہ خاندان سے کچھ لوگ بیٹھیں اور وہ صلح صفائی کرائیں, اسی لیے طلاق دینے کے بعد ایک مدت بھی مقرر کر دی, اگرچہ وہ مقرر تو استبراء رحم کے لیے کی گئی ہے, لیکن اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران میں آپ کو کچھ غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. خاص طور پر کہا ہے کہ اس میں عورت کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا, اس کو بھی چاہیے کہ وہ گھر سے نہ نکلے. یہ عرصہ ہے جو ایک ہی جگہ رہ کے گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا بعید ہے کہ کل موافقت کے کوئی اسباب پیدا کرے.
ٹھیک
ہے, رجوع کا پیریڈ ہے کوئی سر جی؟
وہ بتایا
عدت کا زمانہ, یعنی وہی 3 مہینے ہیں یا 3 ایام کہہ لیں, جس میں 3 ایام عورت کو آ جائیں تو اس عرصے کے دوران میں یہ پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ قدیم زمانے میں یہی طریقہ تھا جاننے کا کہ بچے کی کوئی تمہید تو نہیں بندی ہوئی, یہ معلوم کرنے تک عدت ہے. اس زمانے کے گزرنے کے بعد پھر وہ آزاد ہے, جس دن وہ 3 مہینے پورے ہو جائیں گے یا 3 ایام پورے ہو جائیں گے اس کے بعد دونوں آزاد ہیں, وہ جہاں چاہے نکاح کرے.
اس کے بعد یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی سے شادی کرے اور پھر وہ طلاق دے اور پھر اپنے پہلے مرد سے شادی کرے.
میں نے ابھی اس بات کی بڑی ہی زوردار طریقے سے وضاحت کی ہے کہ اس ساری بات کا تعلق اس تیسری طلاق سے ہے جو اگر ایک دے کے آپ نے واپس لے لی, آپ نے 4 سال بعد پھر ایک طلاق دے کے واپس لے لی, پھر آپ نے کہیں 10 سال کے بعد ایک طلاق دی اور پھر واپس لینے کا جب آپ فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اب بہت ہو گئے.
ٹھیک ہے, 99%
ہمارے معاشرے میں تو جو فرما رہے ہیں اس کے
ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دینے والے اس طرح دیتے ہیں, جو وسیقہ نویس ہے ان کے پاس چلے جائیں, وہ 3 طلاق کا وسیقہ لکھ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو قانون بنایا گیا ہے وہ قانون بھی یہ بنایا گیا ہے کہ 3 مہینے کے وقفے سے طلاق دے دی جائے, یعنی ایک طلاق پھر دوسری طلاق پھر تیسری طلاق. یہ بالکل ناجائز ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی آپ پیروی کریں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ خرابی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں تیسری طلاق کا مطلب ہے طلاق دی, صلح صفائی ہو گئی, اس دوران میں جو اللہ نے مدت مقرر کی آپ نے واپس لے لی, پھر دوبارہ کبھی مسئلہ پیدا ہوا اور پھر انہی سارے مراحل سے گزر کر پھر طلاق دی, پھر واپس لے لی, پھر اس کے بعد کہیں 2 سال 4 سال کے بعد پھر وہی نوبت آ گئی, اب یہ آپ نے جو 2 حق استعمال کر لیے تھے اب آپ تیسری طلاق دیں گے, تو یہ وہ طلاق ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ کی موافقت نہیں ہو سکتی.
نہیں ہو سکتی. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا, ایک کوشچن میرے پاس آیا ہوا ہے اس پہ ای میل پر, کہ طلاق جو ہے وہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے جس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ جاتا ہے, ادارہ ٹوٹ جاتا ہے, بچہ جو ہے جس کی کفالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہی کیوں ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب میں, سب مثال کے طور پہ ہندو مذہب میں طلاق ان کے مذہب کے مطابق طلاق ہوتی ہی نہیں ہے, یعنی وہ جب ایک دفعہ شادی کر لیں تو پھر وہ پورا جنم جو ہے وہ ساتھ رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا رکھا ہی کیوں ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟
دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, وہ بہت سے فیصلے کرتا ہے, بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ فیصلے غلط ہو گئے. ایک میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان نہ موافقت ہے, نہ کوئی رشتہ قائم رہا ہے, نہ دلی تعلق قائم رہا ہے, نہ ان کے حقوق فرائض کے تعلقات قائم رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نصیحت کریں گے قائم رکھو, اگر اس پر پابندی لگا دی جاتی تو پھر تو عورتیں بیچاری بالکل یعنی بیچاروں مددگاروں کے رہ جاتی. ستم توڑے جا رہے ہیں تو سہ رہی ہیں, اس کو بولنے کا موقع نہیں ہے, حقوق و فرائض کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا, تب بھی کوئی بات کرنے کی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی آزادی تو ہونی چاہیے. دونوں کو دی ہے, یعنی مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, دونوں کو علیحدگی کا حق دیا ہے, دینے کا پروسیجر مقرر کرتی ہے.
شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی, نکاح سے متعلق بات کی, نکاح کے شرائط پہ گفتگو کی, نکاح کی صورتیں دیکھی ہم نے اور کس طرح سے نکاح واقع ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق پر ایک بڑی تفصیلی بحث کی ہے, اور طلاق سے متعلق کچھ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھے. لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے, اور اگلے ہفتے یہیں سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. طلاق سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی ہماری, اس میں مزید کچھ سوالات لیں گے اور پھر عدت پر بھی گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.